نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآنی صورتوں کا نظم چلی اس میں سے ہم تفسیر کے اصول پڑھ رہے ہیں ابھی تک ہم جو پڑھ چکے تفسیر قرآن کا پہلا اصول کیا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک ہی کی دوسری آیتوں کی روشنی میں کی جائے دوسرا ہم نے پڑھا قرآن پاک کی تفسیر حدیث کی روشنی میں تیسرا پڑھا تھا قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اور چوتھا ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں اور پانچواں اصول پڑھ چکے کہ عربی زبان کے معروف اصول و قواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا آج ہم چھٹا اصول دیکھیں گے اور وہ کیا ہے اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر اور اس کی دو قسمیں تفسیر قرآن کا چھٹا اصول یہ ہے کہ قرآن میں تدبر اور تفکر سے کام لے کر مندرجہ بالا قواعد کی روشنی میں رائے اور اجتہاد کا اظہار کیا جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی خود قرآن نے عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے اس لیے ایک مفسر قرآن کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن میں غور و فکر سے کام لینا ہے اس کے نتیجے میں تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما اور انہیں تفسیر اور تاویل کے علم سے بہرہور کر دے اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل مسند احمد کی روایت ہے 2397 نمبر کی یا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین میں گہرا علم عطا فرما اور انہیں قرآن کی تفسیر اور تاویل کا فہم عنایت فرما حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی خصوصی علم اور راز کی باتیں موجود نہیں ہیں یعنی کہ ہمیں ایسے کوئی غیب کا علم نہیں دیا جاتا تھا بلکہ الا فہم یوتیہ اللہ رجلا فی القرآن سوائے فہم قرآن کے جو کسی شخص کو دیا گیا ہو یہ بخاری کی روایت ہے 2882 نمبر کی 2882 حضرت علی کے قول سے باطنیت کی بھی تردید ہو گئی اور قرآن میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کے بعد اپنی آرا کے اظہار کی اہمیت بھی اجاگر ہو گئی یہ فہم قرآن ہے یہی تفسیر بر رائے ہے تفسیر بر رائے کے صحیح مطلب کو سمجھنا ضروری ہے بعض لوگ ہر چیز کو تفسیر بل رائے کہہ کر اسے حرام قرار دیتے ہیں اور بعض گمراہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر من مانی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں چند اہم باتیں لکھی ہیں ان کا خلاصہ ہم آسان الفاظ میں درج کرتے ہیں تفسیر بل رائے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک تفسیر بل رائے محمود محمود کس کو کہتے ہیں پسندیدہ ہم تعریف سے اور دوسری ہے تفسیر بر رائے مذموم ناپسندیدہ پہلی کیا ہے محمود کا مطلب قابل تعریف ہے تفسیر بر رائے قابل تعریف ہے اگر مفسر نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں دیگر کئی آیتیں پیش کی ہوں آیت کی تفسیر میں تمام صحیح احادیث نقل کر کے ضعیف اور جھوٹی احادیث کا ابطال کیا ابطال کیا ہوتا ہے باطل قرار دینا صحابہ کرام کی اجماع کا ذکر کیا ہو اور ان کے اقوال درج کر کے راجح قول کی طرف نشاندہی کی ہو تابعین کے اقوال سے استدلال کیا ہو عربی زبان کے محاوروں اور روز مرہ سے بحث کی ہو اور اس کے بعد محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ اپنی ترجیحی رائے درج کی ہو یہ ترجیحی رائے تفسیر بر رائے محمود ہے قابل تعریف ہے اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام کی ضامن ہے دوسری ہے تفسیر بر رائے مذموم ناپسندیدہ تفسیر بر رائے کی دوسری قسم قابل مذمت ہے یہ وہ تفسیر ہے جس میں ایک آدمی قرآن صحیح احادیث صحابہ اور تابعین کے اقوال سے استشہاد کس کو کہتے ہیں گواہی طلب کرنا استشہاد کے بغیر صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور اپنے ذہن میں پہلے سے قائم شدہ نظریات کی دلیلیں قرآن سے تلاش کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے صحیح احادیث کا انکار کرتا ہے اپنی عقل کو صحیح احادیث پر فوقیت دیتا ہے معجزات کا انکار کرتا ہے عربی زبان کے معروف قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے ایسا مفسر قابل مذمت ہے اور اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے کیونکہ اس نے نہ صرف خود کو گمراہ کیا بلکہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے مجرد, مجرد کہتے ہیں اونلی کو, تفسیر کرنا حرام ہے. وَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّاعِ فَحَرَامٌ. مقدمہ ابن تیمیہ میں یہ بات لکھی گئی ہے. بہت سے مستند اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کو نقل کرنے کے بعد تفسیر بالرائے محمود کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بھلا دنیا میں کوئی ایسا مفسر گزرا جس نے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو؟ چنانچہ وہ فرماتے ہیں, فَأَمَّا مَن تَكَلَّمَ بِمَا يَعْلَمُ مِن ذَلِكَ لُغَةً وَشَرْعًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ. جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو لغت پر مہارت رکھتا ہو, یعنی عربی ڈکشنری کو جانتا ہو, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے احکام سے مکمل واقفیت رکھتا ہے, اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرے تو کوئی حرج نہیں. مقدمہ ابن تیمیہ میں یہ بات لکھی گئی ہے. علماء سلف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جب علم ہوتا تو گفتگو کرتے, لا علمی کی صورت میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کرتے. علم رکھنے کے باوجود خاموشی اور سکوت اختیار کرنا عالم کے لیے بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ کتمان علم یعنی علم کو چھپانے کی تعریف میں آتا ہے. اب یہ اتنی جتنی بات آپ نے پڑھی ہے اس سے آپ کو جو بات سمجھ آئی ہوگی اس کا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے. دیکھیے کہ ہمارا دین دلیل کا دین ہے نا, قرآن, سنت, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور لغت, یہ پانچ دلیلیں ہم نے دیکھ لی کہ انہی کو استعمال کیا جائے گا. اب رہ گئی بات, کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں ان سب کے اندر ہمیں کچھ نہیں مدد ملتی یا ایک سے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے پھر اجتہاد اور رائے سے کام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اجتہاد کون کیسے کرے گا؟ میں اور آپ کر دیں گے ایسی راہ جاتے اٹھتے بیٹھتے؟ نہیں. تو اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر جو کی جاتی ہے اس کے اندر بھی انسان کو بنیادی سورس قرآن سنت ہی کو بنانا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کرنا. اور دوسری کیا بات ہے کہ ایک چیز موجود ہے الحمدللہ متفق ہوئی ہے, مثلا سود کا مسئلہ جب سے اسلام آیا تب سے لے کے آج تک بالکل کلیئر کٹ سب کو دکھتا ہے. کیا اب اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے؟ آج کا کوئی مجتہد کھڑا ہو جائے کہ میں اجتہاد کرتا ہوں کہ سود حرام ہے کہ حلال, پردہ حلال ہے کہ حرام, شراب کے اوپر کوئی اجتہاد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اجتہاد صرف وہاں ہوگا جہاں کوئی آنے والے دور میں ایسا ایشو سامنے آ جائے جو پچھلے دور میں نہیں تھا. بس آپ دیکھیے سائنس کی ترقی کے ساتھ کئی مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اب ان کا استعمال ہے کہ نہیں ہے, پھر اس پہ قیاس کیا جاتا ہے. مثلا مائک کا یوز کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مائک یوز نہیں کیا, تھا ہی نہیں, اب آ گیا, کیا کریں؟ تو اس دور کے لوگ پھر ایویڈنسز کو اور سارے اس دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سوچیں گے کہ اگر اللہ کے نبی میں مائکرو فون ایجاد ہو چکا ہوتا تو کیا آپ استعمال کرتے کہ نہ کرتے؟ بات سمجھ گئے؟ تو بس یہ چیز ہے. تو اس میں فہم مانگنا چاہیے, ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا دی تھی ابن عباس کو, آپ اپنے لیے بھی مانگا کریں کہ اللہم فقہنی فی الدینی وعلمنی التاویل. اور خاص طور پہ جو لوگ قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں, چاہے ریکیپ کراتے ہیں, ڈسکشن کراتے ہیں, تفسیر کراتے ہیں, کبھی بھی اپنے سے ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے, بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنی باتوں کو خوبصورت کرنے کے لیے ادھر ادھر کے کلابے لگا دیں اور دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں, نہیں لانی چاہیے. تفسیر کروانا میں کہتی ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ایک بند باندھا ہو, اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو انسان کو, اور جو علم ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا, نہیں پتا تو نہیں پتا, اس مسئلے کو چھیڑے ہی نہ, تو پھر اللہ اپنا کام لے لے تو لے لے, تو اپنی مرضی سے دینا. پھر اسی میں ہم نے دیکھا کہ بر رائے, رائے دینا. اب رائے اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہے. رائے محمودہ کی ہم نے پڑھی, مثلا آپ دیکھیے کہ ایک آیت کی تفسیر میں کئی آیتیں, کسی میں ایک بات دکھ رہی ہے کسی میں دو. یعنی مثال دیتی ہیں, ایک مسئلہ بڑا معروف ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ہر دن روزہ نہ رکھو, لیکن خود آپ نے سو میں وصال کیا, ایک روزہ رکھتے تھے اسی سے اگلا شروع کرتے تھے. اب آج ہم کیا کریں؟ ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ نہ کرو اور ایک میں کہ خود کرتے تھے. تو اس میں تو ایک اور اصول بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کرنے کو کہا وہ کر لو, جو خود کیا وہ نہ کرو, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا استثناء ہو, آپ کو ایز اے نبوت کے منصب پہ اللہ نے ایگزمپٹ کر دیا ہو. جیسے چار شادیوں کا ایشو ہے، ایک مسلمان مرد ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں چار سے زیادہ رہیں، تو وہ ایک خصائص نبوت میں سے تھی نا، تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، وہ کام کر لیں جو آپ نے کرنے کو کہا. تو بالکل ایسی رائے جس کو قرآن سنت صحابہ کے اقوال اور تابعین اور عربی زبان سے لے کے کیا جائے، ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں کہ اب روز ہی ہم تفسیر کرتے ہیں، تو آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن، آج کے دور میں اس سے کیا اخذ ہے، تو یہ تفسیر کرانے والا ہی کر رہا ہوتا ہے نا بات، تو اب یہ کوئی غلط ہے؟ آپ کو صرف قرآن پڑھا دیا جائے اور اس پہ آج کے دور میں کیسے عمل کیا جائے کچھ نہ کہا جائے، تو آپ تو بالکل گم ہو جائیں گے. تو ایسی چیز بری نہیں ہے. مضموم کون سی ہے کہ بالکل پیچھے چھوڑ کے اپنی مرضی سے تاویل کر لیں، پک کی تعریف آج کے دور کے حساب سے اپنی مرضی سے کوئی کرنے لگ جائے، شراب کو جائز قرار دے دے یا کوئی اور اس طرح کے مسئلے، تو بہرحال بہت ڈرتے ڈراتے یہ کرنے والا کام ہے اور خاموشی بہتر ہوتی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے مفسر کی اجتہادی غلطیاں. تفسیر کرانے والے سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کا کیا مقام ہے؟ مفسر ایک امتی ہے، رسول نہیں ہے. یہ بات سننے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ سینکڑوں تفسیریں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں، تو بہت زیادہ اردو میں بھی بہت ساری ہوں گی. کیا ایک مفسر غلطی سے پاک ہے؟ میں صرف آج کے چند مفسرین کا نام لیتی ہوں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ تفسیر آج کے دور کی بڑی معروف تفسیر ہے تفہیم القرآن، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر سنائی. آپ ایک معروف تفسیر آج کے دور میں دیکھتے ہیں باہر مارکیٹ میں ملتی ہے تفسیر القرآن. اب یہ کسی انسان نے لکھی ہے نا، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفہیم القرآن میں مفسر سے کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہوں گی. کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ آج کے بڑے علماء نے تخریج کر کے وہ غلطی الگ کر دی. آپ پوری تفہیم القرآن سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کو کوئی چیز قرآن سنت کے اصولوں سے ٹکرائی ہوئی دکھتی ہے اور اگر کوئی عالم دین اس کو مینشن کرتا ہے، بس اتنی چیز کو الگ کر دو. نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ بالکل پوری چھوڑ دیتے ہیں، اس بندے کی پوری خیر کو ختم کرتے ہیں، یا پھر کچھ تقلید کے نام پہ صرف اسی تفسیر کو لیں گے. جی ہم نے صرف تفہیم القرآن سے ہی پڑھنا ہے یا اس کی ہر بات کو پڑھنا ہے، تو اس میں پھر وہ شخصیت پرستی آتی ہے. اور یہی آئمہ کرام کے ساتھ ہوا. آئمہ کی فقہ ہے، آپ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو لیتے ہیں، اٹس اوکے. بٹ جہاں امام ابو حنیفہ کی کچھ اجتہادی غلطی نظر آتی ہے، کسی دوسرے عالم نے اس کو کر کے اجماع مفسرین یا جس کو کہہ لیں کہ سب کے جمہور علماء کی بات ہے، اس کو لے لیجئے، بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ مفسر ایک امتی ہے. جیسے مفسر امتی ہوتی ہے نا، یاد رکھیے آج استاد بھی امتی ہوتے ہیں، آج کے علماء بھی مفتی ہیں، ایون امام کعبہ بھی ایک امتی ہیں. تو غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. وہ رسول نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، لیکن بہرحال ایک انسان ہے. علم اور حسن نیت کے باوجود اس سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے کتنی متوازن گفتگو کرتے ہیں. بدعتی مفسر کی غلطیوں اور اہل سنت والجماعت کے نیک نیت مفسر کی اجتہادی غلطیوں کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اب ان کا ایک کوٹ لکھا ہوا ہے مقدمہ ابن تیمیہ سے، فی الجملتی من عدل من مذاہب صحابتی و تابعین و تفسیرہم الی ما یخالف ذالک کان مخطئا فی ذالک بل مبتدیا و ان کان مجتہدا مغفورا له خطوہ. مختصر یہ ہے کہ تفسیر میں جو شخص صحابہ اور تابعین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے خلاف موقف اختیار کرتا ہے، اور اس نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں غلطی کرتا ہے بلکہ بدعتی ہو جاتا ہے. ہاں اگر مفسر نے اجتہاد کیا اور اس نے اپنے تفسیری اجتہاد میں ٹھوکر کھائی جبکہ اس کی نیت اور طریقہ کار صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کرے گا. بات سمجھ گئے؟ آج کے دور کا فتنہ پتا کیا ہے؟ آج کے دور میں فتنہ یہ ہے کہ لوگ میڈیا پہ آ کے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ ان کو عالم سمجھ کر ان کی باتیں مانتے ہیں. کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا کہ آج کے دور میں کوئی بہت معروف شخص ہیں جن کو میڈیا سے بہت پروموشن مل رہا ہے، تو ان کا ایک جملہ تھا اور وہ جملہ کیا تھا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پٹا گلے میں ڈالا اس کو کوئی دوپٹے وبٹے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے، بعد میں کیا کہہ رہے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کلپ مجھے کسی نے بھیجا. اب مجھے بتائیے اسے ایک جملے نے لوگوں کو کیا سوچ دی کہ دوپٹے پہننے کی ضرورت صرف ان کو ہے جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت کا پٹا نہیں پڑا ہوا، اور جو پٹے ڈالے ہیں وہ چاہے دوپٹے کے کپڑے بھی اتار دیں. یہ ظلم ہے، اس کو تو پھر آپ جرم کہیں گے بہت بڑا. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. تفسیر میں بے فائدہ تفصیلات، قرآن کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض تفسیروں میں نہ صرف غیر مستند واقعات ہوتے ہیں بلکہ بے فائدہ اور بے اصل تفصیلات بھی ہوتی ہیں۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تفسیر کو فضول اور بے فائدہ تفصیلات سے پاک رکھے جن کی کوئی دلیل اور سند نہ ہو۔ مثالیں، اصحاب کہف کے بارے میں بحث کرنا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی۔ قرآن مجید میں بھی بے فائدہ تفصیلات سے گریز کیا گیا ہے۔ قرآن مقاصد پر نگاہ رکھتا ہے، قرآن کے طالب علم کو بھی قصے کے مقصد پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اصحاب کہف کیوں غار میں جانے پر مجبور ہوئے، حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم کیوں ہوا۔ جب آپ تفاسیر کھولتے ہیں آپ دیکھیں 10-10 جلدوں کی بھی تفسیر ہیں تو اس میں بہت ایکسٹرا واقعات ہوتے ہیں، اور بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ اب تو اتنا مختصر سننے کے لوگ عادی ہو گئے ہیں کہ قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ، تھوڑی لفظی وضاحت اور پھر اس کا مطلب سنیریو بتا کے آج کے عمل کی باتیں بتا دیں۔ واقعات بتانے کا بھی وقت نہیں ہوتا کیونکہ لوگ دن بدن مختصر سے مختصر وقت دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو لہٰذا سائیڈ ایشوز پہ بات نہیں کرنے کی ضرورت۔ پھر دوسری چیز ہے بلاغت اور سیاق و سباق، پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا تھا تو ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں۔ بلاغت ایک وسیع چیز ہے، یہاں صرف چند چیزوں کا ذکر ہے۔ لفظ دیکھیے، بلاغت کہاں سے ہوگا؟ بلغ، یبلغ، ابلاغ، تبلیغ، مبلغ، وہی لفظ ہے۔ لیکن اس کو اس ٹیکسٹ کے اعتبار سے بلاغت کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے میں زیادہ ہونا۔ اب دیکھیے گا، مثلا ایک ہی لفظ کے مختلف معنی۔ قرآن کے طالب علم کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی ایک ہی لفظ مختلف مطالب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے رب، الہ، عبادت، دین، طاغوت، ذکر، امت، روح، صلاح وغیرہ کے مختلف معنی ہیں۔ ہر جگہ ان کا الگ مفہوم ہوتا ہے۔ سارے معنی ذہن میں ہوں تو سیاق و سباق سے قرآن کے اس مخصوص مقام پر مخصوص معنی کا تعین دشوار نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن کی یہ خوبی ہے کہ وہ لفظ وہ استعمال کرتا ہے جو بالکل اندر سے اس وقت وہاں فٹ ہوتا ہے، لیکن اب ایک لفظ کی جگہ دوسری آ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بلاغت کے حساب سے اس کو عام کر دیا کہ تھوڑے میں زیادہ فائدہ ہو اور ایکسٹرا چیزوں سے انسان بچ جائے۔ اسی طرح ایک دوسرا اس کا اینگل کیا بلاغت کا، ایک ہی مضمون کے لیے مختلف الفاظ۔ بعض اوقات ایک ہی مضمون کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے روز قیامت، انسانوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، یہ ایک مضمون ہے۔ اس مضمون کے لیے اظہار کے لیے ینظرو، یرہو، ینبیوکم، علمت نفسن، مالی حاصل کتابی، اقراؤ کتابی ہی، اقراؤ کتابیا وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح خود ساختہ باطل تصور شفات ایک مضمون ہے، اس کی تردید کے لیے قرآن میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے لا یتکلمون، لا یملکون، فلا تخاطبنی، من ذا الذی یشفع عندہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو؟ آسان ہے نا؟ یعنی بلاغت کا یہ ایک اظہار ہے کہ مختلف لفظ ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لفظ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، سفارش کو سمجھنے کے لیے مختلف لفظ ہیں۔ اس کا تیسرا اینگل کیا کہ ایک ہی جملے کے دو مختلف مطلب۔ بعض اوقات ایک ہی جملہ سلسلہ کلام میں مختلف مفہوم دیتا ہے، جیسے سورۃ قاف میں قال قرینہ، آیت 23 اور 27 میں ایک جگہ قرین کا مطلب فرشتہ ہے اور دوسری جگہ شیطان، اور سورۃ بقرہ میں آیت 215 اور آیت 219، 215 اور 219 میں یسألونک ماذا ینفقون میں ایک جگہ اس کا مطلب ہے کیا اور کتنا خرچ کیا جائے، اور دوسری جگہ اس کا مطلب ہے کس پر خرچ کیا جائے۔ اس کا تعین بھی سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سے ہوتا ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہ چھٹی چیز کیا پھر ہم نے پڑھی ہے، خلاصہ کرے گا کوئی؟
اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر، اس کی دو قسمیں دیکھی ہم نے،
جی مفہوم بدل جاتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ یہ قرآن کی بلاغت ہے نا کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی گئی ہے، اور اس کو اس طریقے سے لیا گیا کہ واقعی جس کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ قرآن کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اس کو جانے بغیر بندہ آگے نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔